فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में आपको मरहबा कहते हैं। सिलसिले के आगाज़ से कबल नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फजीलत सुनकर इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान तकर्रुब निशान है, बेशक बरोज़ क़यामत लोगों में मेरे सबसे करीब तर वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह। चूंकि माह रमज़ानुल मुबारक का अब इख्तिताम हुआ चाहता है और करीब ही एक दो दिन का ये माह रमज़ानुल मुबारक मेहमान है, खूब खूब इसकी बरकतों को लूटिए। और चूंकि इसके बाद माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम होते ही ईद उल फितर की नेमत से मुसलमान मुस्तफ़ीद होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में आकर ईद उल फितर की नमाज अदा करते हैं, तो इस मुनासबत से आज सिलसिले में हम सबसे पहले नमाज ईद उल फितर का तरीका कि किस तरह से नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ज़ोदल इस तरीके को बयान करेंगे। तो इंतहाई तवज्जो के साथ नमाज ईद उल फितर का तरीका समाअत फरमाइए। नमाज ईद उल फितर ये वाजिब है और जो तरीका नमाज ईद उल फितर का बयान किया जाएगा वही तरीका नमाज ईद उल अज़हा, यानी इन दोनों नमाज़ों के अदायगी के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का तरीका एक ही है। तो इसका तरीका ये है कि नियत ये करनी है कि नियत करता हूँ दो रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, और इस तरह ये नियत करके वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ जो नियत के मज़ीद अल्फाज हैं वो अल्फाज आपने अदा करने हैं, और इसके बाद अब दोनों हाथों को कानों तक उठाना है जिसको हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा कहकर अपने हाथों को अब नाफ के नीचे बांध लीजिए। नाफ के नीचे बांधने के बाद पहले सना पढ़ी जाएगी जिसको सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हम पढ़ते हैं, पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अब तीन तकबीरात कही जाएंगी और ये तीन तकबीरात में हर तकबीर में अपने हाथ को हमने कानों तक उठाना है और अल्लाहु अकबर कहकर हम अपने हाथ को छोड़ देंगे। तीन तकबीरात इस तरह होंगी कि अल्लाहु अकबर कह के हम अपने हाथ को छोड़ देंगे, ढीले छोड़ देंगे, लंबे छोड़ देंगे, इसके बाद फिर तकबीर होगी, अपने हाथों को फिर हमने कानों तक उठाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर अपने हाथों को छोड़ देना है, इसके बाद फिर तकबीर होगी, इसमें अपने हाथों को कानों तक उठाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। अब चूँकि तीन तकबीरात जो तकबीर तहरीमा के अलावा थी वो हो जाएंगी, तो इसके बाद फिर अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। अब इमाम साहिब जहर के साथ यानी बुलंद आवाज़ के साथ किरात करेंगे। किरात पहली रकात की ख़त्म होने के बाद रुकू सुजूद बकायदा किया जाएगा, इसके बाद एक रकात जब मुकम्मल हो जाएगी तो अब दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, हम भी इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। पहली रकात के अंदर तकबीरात ईदेन पहले कही गई थी लेकिन दूसरी रकात में ये तिलावत के बाद किरात के बाद कही जाएंगी, लिहाजा पहले इमाम साहब किरात करेंगे। किरात सूरह फातिहा उस सूरत की किरात करने के बाद अब इमाम साहिब ने अपने हाथों को कानों तक उठाना है, तीन मरतबा ये तकबीरात कही जाएंगी, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने कानों को अपने हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देना है। एक दफ़ा तकबीर हो गई, इसके बाद फिर दोबारा अपने हाथों को कानों की लो तक उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर छोड़ देंगे, और इसी तरह तीसरी मर्तबा फिर अपने हाथों को कानों की लो तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हुए अब अपने हाथों को छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर रुकू के लिए कही जाएगी। تو بس ذہن میں رکھنے کی یہ بات ہے کہ جب پہلی رکعت ہوگی تو پہلی رکعت کے اندر جو عیدین کی تکبیرات ہیں تین، یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں قراءت کرنے سے پہلے، اور جب دوسری رکعت ہوتی ہے تو دوسری رکعت میں یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں قراءت کرنے کے بعد۔ بس یہ فرق اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ نارمل جو نماز کی تکبیرات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہوتا ہے، اس سے رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، تو یہ تکبیرات اپنے نارمل انداز سے ہی کہی جائیں گی۔ جو زائد تکبیرات ہیں وہ پہلی رکعت میں تین ہیں قراءت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تین تکبیرات ہیں قراءت کے بعد، اور ان تینوں دونوں رکعتوں میں جو تکبیرات تین تین کہی جائیں گی، ٹوٹل یہ چھ تکبیریں کہلاتی ہیں، تین تک چھ تکبیر ہو جائیں گی، اور ان چھ تکبیرات میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ اور جو زائد تکبیرات ہیں ہر دو تکبیر کے درمیان تین تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، لیکن اتنی دیر تک وقفہ کرنا ہے، یعنی جب تکبیر کہی ایک اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے تو تین سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کرنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر تین تسبیح کی مقدار اپنے ہاتھوں کو چھوڑے رکھنا ہے، پھر تکبیر کہی جائے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ رہے گا۔ اور نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ، اس کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، جبکہ جمعۃ المبارک میں جو خطبہ ہوتا ہے یہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، یہ فرق ہوگا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ یہ شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ عید کی نماز یہ اس کے اندر خطبہ ہونا مسنون ہے۔ اگر کسی وجہ سے خطبہ نہ بھی ہوا، عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر نہ ہوا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، مزید اب اس میں ہمارے چونکہ کئی ایسے عوام ہیں کہ جو نماز عیدین میں بھی آخر وقت میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عیدین کے وقت لوگ کافی حد تک مسجد میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے نماز عیدین کا طریقہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہ طریقہ بھی نہیں سن پاتے، اس وقت وہ گھر پہ ہوتے ہیں، پھر جب وہ آتے ہیں تو نماز عید اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب نماز عید اسٹارٹ ہو چکی، شروع ہو گئی، تو اب کس طریقے سے نماز میں شامل ہونا ہے؟ تو بسا اوقات تو ایسا ہوگا کہ امام نے ابھی ابھی نماز شروع کی ہے، تو یہ آدمی نماز کے اندر امام کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جو طریقہ بتا رہا ہے اس طریقے کار کے مطابق نماز پڑھے گا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ نماز کے لیے آیا اور امام صاحب تین تکبیرات جو زائد عید میں پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں وہ کہہ چکے ہیں، اور اب انہوں نے قراءت شروع کر دی، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس آنے والے مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر امام نے قراءت شروع کر دی ہو تب بھی یہ مقتدی تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے، یہ اپنے ہاتھ کو باندھے، اور پھر اس کے بعد یہ تین تکبیرات مزید کہے اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو ہر تکبیر میں کانوں تک اٹھانا مسنون ہے، کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، چھوڑ دے، پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر کہے، پھر چھوڑ دے، پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر کہے، اور ہاتھ باندھ لے، اور جو امام قراءت کر رہا ہے اس قراءت کو سماعت کرے۔ یعنی اگر چہ امام قراءت شروع کر چکا ہو تو کوئی مقتدی لیٹ ہو جائے تو اس کو قراءت کے دوران بھی تین تکبیرات کہنا ہے، وہ تین تکبیرات کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ یہ بالکل قراءت کے اختتام پر آیا، یہ آیا اور ہاتھ باندھا ہی تھا کہ امام صاحب اب رکوع میں چلے گئے، تو اس صورت میں ان کو حکم یہ ہے کہ یہ بھی رکوع میں، اور ان کو تکبیرات کا موقع نہ ملا مقتدی کو، تو یہ رکوع میں جا کر بھی تین تکبیرات پوری کر سکتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی ممکن ہے، چونکہ مختلف ہمارے نمازی آتے رہیں گے، لیٹ بھی جماعت میں شامل ہوتے ہیں بسا اوقات، تو اگر کوئی مقتدی اس وقت آیا کہ امام رکوع میں جا چکا ہے، اب امام کے رکوع میں جانے کی صورت میں اب مقتدی نے کس طرح سے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے، تو اس میں بھی گھبرائیے نہیں، اس میں بھی شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آئیڈیا ہو کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہیں اور رکوع میں امام صاحب تسبیحات طویل انداز میں پڑھتے ہیں، آپ کو کھڑے ہو کر عید کی تین تکبیرات کہنے کا موقع مل سکتا ہے، تو آپ یہ کریں، اللہ اکبر کہہ کے آپ تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد مزید جو تین تکبیرات زائد پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں، آپ وہ تین تکبیرات اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کی صورت میں کہتے رہیں کہتے رہیں۔ جب تین تکبیرات آپ کہہ چکے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جائیں، اور اگر آپ کو ایسی صورت میں رکوع میں چلے جائیں اور اپنی نماز کو آپ کنٹینیو رکھیں، اور نماز اس طرح آپ کی، یہ پہلی رکعت آپ کو چونکہ رکوع مل گیا تو آپ کو رکعت مل گئی، اور آپ کو دوسری رکعت بھی امام کے ساتھ پڑھنے کو ملے گی، اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کی پہلی رکعت نکل گئی، اب وہ آیا ہی دوسری رکعت میں ہے، تو دوسری رکعت میں آنے والا یہ شخص اب اپنی نماز کو کس طرح ادا کرے گا، تو اس میں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو چکے، آپ نے دوسری رکعت کی تکبیرات پا لیں، اب جب امام صاحب اپنی نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیریں گے، جیسی وہ ایک سلام پھیریں اور جب اس کے بعد دوسرا سلام پھیرنے کو ہوں، تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب چونکہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ دوسری رکعت نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ وہ رکعت پڑھ رہے ہیں جو آپ کی فوت ہو چکی ہے، یعنی پہلی رکعت۔ اور پہلی رکعت کا جو طریقہ کار ہے کہ پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، تو آپ نے اسی انداز میں اس اپنی چھٹی ہوئی فوت شدہ رکعت کو ادا کرنا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے تین مرتبہ، اللہ اکبر ہر مرتبہ کہیں گے، اور جب آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے تو تین تسبیح کا، یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ ہاتھ چھوڑے رکھیں، پھر دوسری دفعہ ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں تین تسبیح کی مقدار، اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں، اور اس کے بعد چونکہ تین تکبیرات پوری ہو چکی ہیں، اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نارمل جو نماز پڑھی جاتی ہے رکوع وغیرہ کے ذریعے، اس طرح آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر طریقہ نماز عید کے حوالے سے کہ نماز عید کس طرح پڑھنی ہے، اور نماز عید میں اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو وہ نماز عید کس طرح سے ادا کرے گا، اس کا طریقہ آپ کو ابھی بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے اس سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارکاہ میں میرا ایک سوال ہے، داماد کو ہم نے زکات دینی ہے، کیا ہم داماد کو زکات دے سکتے ہیں؟
داماد کو زکات دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا کہ داماد کو ساس یا سوسر زکات دے سکتے ہیں یا نہیں۔ مزید کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اختاری عارف نکلدار کا نام ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک سید ذات بیوی سے عام آدمی جو ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے شریعت کے حساب سے بتائیں، اور ان سے اگر اولاد ہو تو ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی سید زیادہ عورت سید ہے اور مرد غیر سید، تو ایسی صورت میں شادی ہو سکتی ہے اور اولاد ہوگی، تو ان کو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں رحیم بخش ساری ساکروں سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ جب نہاتے ہیں تو نہاتے ہوئے صابن بھی استعمال کرتے ہیں،
جی
جی، صابن کی جاگ ہے اگر آنکھوں میں پڑ جائے تو اس سے روزے میں کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ایک مسجد میں صفیں بہت ہیں اور دوسری مسجد پڑوس میں ہے، اس میں صفوں کی ضرورت ہے، تو جس میں صفیں بہت ہیں اس سے ایک دو صف اس کو دے سکتے ہیں، جس مسجد میں صفیں جو نا نہیں ہیں ضرورت ہے۔
صحیح، انشاءاللہ بتاتے ہیں اس بارے میں بھی۔ اور کوئی کال ہو تو ضرور سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
میرا نام احمد سبحانی ہے،
جی
میں اسپین سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے ہاں ادھر واشنگ مشین جو ہے نا وہ آٹومیٹک ہے، وہ خود ہی پانی لیتی ہے، خود ہی نکالتی ہے، دو تین دفعہ پانی لیتی ہے اور نکال دیتی ہے، کیا اس میں کپڑے پلیٹ جو ہیں وہ ڈالیں تو دوسرے جو پاک کپڑے ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں گے، یا دوبارہ سے ان کو شد کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ ہم سے سوال کیا گیا، پہلا سوال یہ تھا کہ کیا داماد کو زکات دے سکتے ہیں، تو داماد کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے شریف فقیر کی تعریف پر پورا پورا اترتا ہے، یا آپ زکوٰۃ کا جو فارم مدنی چینل پہ بارہا دکھایا جا چکا ہے، زکوٰۃ کس کو دیں، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، اس نام سے آپ کو یہ پمفلیٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ فیضان رمضان سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گا، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے۔ اگر یہ داماد مستحق زکوٰۃ ہے تو ساس یا سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح اگر بہو مستحق زکوٰۃ ہے تو ساس سسر اپنے مستحق زکوٰۃ بہو کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح داماد اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ ساس و سسر یہ غریب نادار محتاج شریف فقیر ہیں اور داماد صاحب نصاب ہے اور اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو اپنے ساس سسر کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ لیکن اس میں ان چیزوں کو خاص طور پہ خیال رکھیں کہ عزت نفس کسی کی مجروح نہ ہو، کسی کو زکوٰۃ دے کر دیتے وقت یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے اگر اس کا دل مجروح ہوتا ہو، اس کی دل آزاری ہوتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ کا نام لیے بغیر بھی زکوٰۃ کی رقم ان کو بنیت زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ سوال ہوا کہ سید زیادہ عورت سیدہ ہے اور مرد غیر سید ہے، تو کیا ان میں آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے بالکل ان کا نکاح جائز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سیدہ خاتون کا جو ولی ہے یعنی ان کے جو والد ہیں، سرپرست ہیں، وہ اس نکاح پر اگر راضی ہیں، اور جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اب چاہے وہ کفو ہو غیر کفو ہو، سیدہ بھی راضی ہے، اس کے ولی بھی راضی ہیں، یعنی فریقین دونوں نکاح پر راضی ہیں، تو نکاح ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیدہ سے غیر سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر سیدہ نے معاذ اللہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص سے نکاح کیا جو اس کا کفو نہیں، اس کا ہم پلہ نہیں، یعنی غیر سید ہے، تو سیدہ نے غیر سید سے نکاح کیا لیکن اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، تو ایسی صورت میں یہ نکاح شرعی اعتبار سے فقہ حنفی کی روح سے منعقد نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال مزید ایڈ کیا گیا کہ اگر شوہر سید نہیں اور بیوی سیدہ ہے تو ان سے جو اولاد ہوگی تو آیا وہ کیا کہلائے گی نسب کے اعتبار سے؟ تو یاد رکھیں کہ نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، مرد کی طرف سے چلتا ہے، اگر مرد سید ہے تو اس کی اولاد بھی سید ہوگی، اگر مرد سید نہیں ہے تو اس کی اولاد بھی سید نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ نہاتے وقت صابن آنکھوں میں چلا گیا، آنکھوں میں صابن جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں صابن کی مرچیں محسوس ہو رہی ہیں، آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اب یہ ہے کہ صابن عام طور پہ بس اس کا جھاگ، یہ صابن کا آنکھوں کے اندرونی حصے میں، اس کے جو اندرونی کھال ہے اس میں لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے، اگر فوری طور پہ پانی سے اس کو دھو لیا جائے تو یہ حلق تک اترنے والی کنڈیشن نہیں بنتی، تو اگر فوری طور پہ آنکھوں کی یہ جلن دور کر لی گئی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ مسجد میں زائد صفیں، ایک مسجد میں بہت ساری صفیں کسی نے دے دیں اور ایک مسجد ایسی ہے جہاں پہ صفیں نہیں ہیں، تو کیا مسجد کی زائد صفیں دوسری مسجد کے اندر دے سکتے ہیں؟ تو ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں نہیں دے سکتے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسجد میں بہت زیادہ صفیں کوئی دینا چاہتا ہے تو دینے والے کو آپ ترغیب دیں کہ یہاں پہ صفیں بے شمار ہیں، یہاں بہت زیادہ ہو گئی، دوسری مسجد میں بھی صفیں باقی ہیں، آپ یہ بقیہ صفیں دوسری مسجد میں پہنچا دیں، تو یہ ترکیب آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک مسجد کو جو صفیں مل چکی ہیں تو ان صفوں کو دوسری مسجد میں نہیں دے سکتے۔ اچھا ایک اور سوال یہ ہوا کہ اسپین سے ہمارے اسلامی بھائی تھے، پوچھ رہے تھے کہ واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، پانی خود بخود لیتی ہے اور اس کے بعد خود بخود گندا پانی نکال دیتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم نے پاک کپڑوں میں ناپاک کپڑے شامل کر دیے تو کیا یہ دھلنے کی صورت میں پاک ہو جائیں گے؟ تو اس کے اندر یہ دیکھیں کہ نجاست جس کپڑے پہ لگی ہو، سب سے پہلے تو اس کپڑے کو آپ الگ سے پاک کریں، احتیاط اسی میں ہے کہ پاک کر لیں، پاک کرنے کے بعد پھر اس کو میلے کپڑوں کے اندر داخل کر کے ایک ساتھ دھو لیں، آپ بالکل شک اور شبہ سے بالا تر ہو کر آپ اپنے کپڑوں کو دھو سکیں گے، اس میں آپ کو کسی قسم کے وسوسے اور شک بھی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے مکس کر کے دھوئے ہیں تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ ناپاک کپڑے کا ناپاک ہونا تو آپ کو یقین سے معلوم تھا، اب جب آپ نے اس کو ناپاک کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈالا، مزید پاک کپڑے اس میں شامل کر دیے، تو اب ان کپڑوں، ایک ناپاک کپڑے کی وجہ سے واشنگ مشین کا پانی بھی ناپاک ہوا، اس کے اندر جو کپڑے پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اب ان ناپاک کپڑوں کے پاک ہونے کے لیے بھی یقین یا ظن غالب درکار ہے، یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی واشنگ مشین اس قدر پانی لیتی ہے اور آگے چھوڑتی ہے، اور کپڑوں سے واشنگ مشین کے اندر جو موجود کپڑے ان میں پانی آتا ہے اور دوسری جانب سے نکل رہا ہے، اور یہ پانی کا بہاؤ اس انداز کا ہے کہ ناپاک پانی جو ناپاک کپڑوں کی وجہ سے ناپاک ہوا وہ نکل چکا ہے، اگر آپ کو اس بات کا ظن غالب یعنی قوی گمان یا یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت واشنگ مشین میں جو کپڑے ہیں ان میں ناپاکی زائل ہو چکی ہے، نکل چکی ہے، تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا، ظن غالب نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کپڑے پاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو پہلے ہی کہا کہ احتیاط اس میں ہے کہ ناپاک کپڑے کے ناپاک حصے کو پہلے سے ہی جدا طور پر پاک کر لیں، اور اس کے بعد پھر واشنگ مشین میں اس کو ڈال کر پاک کر لیں۔ اس کے پاک ہو جائے گا تو اس کے بعد واشنگ مشین میں ڈال کے اس کو آپ بآسانی دیگر کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ مزید اور کوئی کال ہیں تو ضرور سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں سید مسر حسین دبئی سے بات کر رہا ہوں۔
جی،
میرا تعلق کراچی سے۔
جی،
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ فطرہ ہم دبئی میں رہتے ہیں، تو فطرہ ہم دبئی کے حساب سے دیں گے یا پاکستان کے حساب؟
فطرہ دبئی کے حساب سے دیں گے یا پاکستان کے حساب سے؟ تو آپ جہاں پر ہیں آپ وہیں کے اعتبار سے فطرے کی جو مالیت بنتی ہے وہ ادا کریں گے۔ آپ دبئی میں ہیں تو دبئی کے حساب سے جو فطرے کی مقدار بنتی ہے، یعنی 2 کلو آٹے میں، 2 کلو میں 80 گرام کم، اتنا آٹا آپ کے دبئی میں جتنے کا ملتا ہو، یہ کم سے کم فطرے کا ایک نصاب ہے، آپ اس کے مطابق اپنا فطرہ ادا کریں گے۔ مزید کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ظہیر احمد اتاری بات کر رہا ہوں میانوالی سے۔ میرا آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ میں نے سحری کے وقت پانی پیا، لیکن جب صحیح اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو ٹائم تقریباً 3 دن اوپر ہو چکے تھے، اس صورت میں کیا مجھے روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔
سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، 3 منٹ اوپر ہو چکے تھے، اور یہ ہمارے بھائی میاں والی کے یہ پانی پی رہے ہیں، تو یاد رکھیں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو پانی پینے سے آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں، اور ایسی صورت میں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کسی سے اس طرح ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور وہ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اور وہ اپنے یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو ایک روزے کی قضا، یہ روزہ تو ہوا ہی نہیں، اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بقیہ پورا دن روزے دار کی طرح گزارے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوا تو یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور مزے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ اس کا روزہ آج کا چھوٹ گیا، تو اس کو روزہ دار کے مثل رہ کر یہ پورا دن گزارنا واجب ہے، اور چونکہ یہ روزہ ہوا نہیں اس لیے اس روزے کی قضا بعد میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔